أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. صدق الله العظيم. سورة الأنفال کا بھی آٹھواں رکوع ہے. فرمایا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا, اور ہرگز گمان نہ کریں یہ کافر لوگ کہ وہ نکل بھاگیں گے اللہ کی پکڑ سے. انہم لا یعجزون, وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اس کے قابو سے نہیں نکل سکتے. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل, اور تیار رکھو اور تیار کرو ان کی لڑائی کے لیے جو بھی تم کر سکتے ہو, قوت اور سدھائے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے, یعنی جو بھی جنگی قوت, جو اسلحہ فراہم کر سکتے ہو اور سدھائے ہوئے گھوڑے جو اس وقت جنگ میں اٹیک کے لیے استعمال ہوتے تھے, رسالہ, یعنی اس کے اندر ایک توازن ہے. توکل اللہ پر ہو, لیکن اپنی سی پوری کوشش کرو کہ جو بھی زیادہ سے زیادہ تم اسلحہ اور وسائل حاصل کر سکتے ہو, ریسورسز, ان میں کمی نہ کرو. چنانچہ آگے الفاظ یہ, ترہبون بہ عدو اللہ, تاکہ اس سے تم دھاک بٹھا دو اللہ کے دشمنوں پر, وعدوکم, اور اپنے دشمنوں پر, وآخرین من دونہم, اور کچھ اور بھی ہیں ان کے سوا, لا تعلمونہم, جن کو تم نہیں جانتے, وہ بھی تمہارے دشمن ہیں. اللہ یعلمہم, اللہ انہیں جانتا ہے. یعنی ایک تو کھلے کافر ہیں اور ایک یہ منافقین ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم, اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے تم اللہ کی راہ میں وہ تمہیں پورا پورا واپس مل جائے گا. وانتم لا تظلمون, اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی, بے انصافی نہیں ہوگی. تو دشمن پر دھاک بٹھانے کے لیے بھی اور ویسے بھی ہتھیار جو بھی ممکن ہو سکے وہ فراہم کرنا وہ ذمہ داری ہے, اور خاص طور پر دھاک بٹھانے کے حوالے سے ڈیٹرنٹ کا لفظ آج کل استعمال ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ڈیٹرنٹ بھی دے دیا جس کو سنبھالنا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اب یہ المیہ ہے کہ جس کو ڈیٹرنٹ کا کام کرنا چاہیے تھا اس کو سنبھالنے کے حوالے سے ہم پریشان ہیں کہ اس کو اس طے کر خاکی میں ایک شے ہے سو تیری میرے لیے مشکل ہے, اس شے کی نگہبانی, اقبال نے کہا تھا. تو بہرحال, لیکن دشمن پر دھاک بٹھانا اور اپنی حد تک فراہم کرنا, جو بھی ہے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لانا ہے, اس کی نفی نہیں ہے بلکہ اس کی تاکید ہے. لیکن اس سب سے اوپر بات یہ ہے کہ بھروسہ وسائل پر نہیں ہوگا, بھروسہ تعداد پہ نہیں ہوگا, بھروسہ اللہ کی ذات پر. اور اگر وسائل پر اور تعداد پر بھروسہ ہو گیا تو پھر مارے گئے, پھر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب اور سزا جو ہے وہ تمہارے لیے دنیا میں مقرر ہو جائے گا. چنانچہ ابھی ہم نے دیکھ لیا غزوہ بدر میں کیا تھا. ہاں, اللہ کا فیصلہ تھا کہ لڑ جاؤ, اس وقت نہتے بھی ہو, اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ کی منشا یہ ہے, تو اللہ پر توکل کر کے لڑ گئے. اور اگلی صورت بھی آئے گا کہ جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی اور انہوں نے سوچا تھا کہ آج کون ہمیں شکست دے سکتا ہے, تو اس وقت کیا ہوا تھا. تو یہ ہے اصل میں, اصل دین کی روح کو سمجھیے کہ وہ کیا ہے. مسلمان کا بھروسہ توکل صرف اللہ کی ذات پر ہے. ہاں, اسباب, مادی اسباب بھی جتنے جمع کر سکتے ہو وہ ضرور کرو, اس کی نفی نہیں ہے, لیکن ان چیزوں پر توکل اور بھروسہ ہوا تو تمہارے اور کافروں کے درمیان کوئی فرق نہیں. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم, اور ظاہر بات ہے کہ جب وسائل چاہیے ہوں گے تو انفاق چاہیے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, زیادہ سے زیادہ خرچ کرو, اس کی بار بار تاکید آ رہی ہے. تو جو خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں, یوفا الیکم, وہ پورا پورا بھرپور اس کا بدلہ وہ تمہیں عطا کرے گا. وانتم لا تظلمون, تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی, بلکہ یہی وہ خرچ ہے جس کے بارے میں کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض اور پھر اللہ اسے مسلسل بڑھاتا رہے. یہی وہ خرچ ہے جس کے لیے جو باٹم لائن جو اجر ہے وہ کم سے کم 700 گنا ہے, 700 times, اور اس سے اضافہ, مزید اضافہ جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے وعدہ. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھکیں صلح کی طرف، مائل ہوں صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو پھر آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی ان کی اس پیشکش کو قبول کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں توکل کیجیے اللہ کی ذات پر، انہ ہو سبیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا ہے جاننے والا۔ یہ انٹیرم پیریڈ کے لیے صلح جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے حالات کے مطابق، لیکن الٹیمیٹلی جب دین غالب ہو جائے گا تو پھر مشرکین کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، کوئی صلح نہیں۔ وہ ابھی سورۃ توبہ آگے آئے گی، اس میں ساری بات کھل جائے گی۔ میثاق مدینہ کو لوگ بنیاد بناتے ہیں، جی وہ ہے اصل شرط، اصل چارٹر، بھائی وہ انٹیرم پیریڈ کے لیے تھا۔ اسی قرآن میں اسی میثاق مدینہ کے حوالے سے آ گیا کہ سارے معاہدے ختم جب دین غالب ہو گیا۔ ہاں غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد کے درمیان مختلف حالات کے مطابق کسی سے کوئی معاہدہ، کسی کو حلیف بنانا، وقتی طور پر جو ہے نو وار پیک کر لینا، یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ لیکن جب دین غالب ہو جائے تو پھر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، پھر اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہے، اب باقی سب اس کے تابع ہو کر رہیں گے، کسی سے کوئی معاہدہ نہیں۔ انہ ہو سمیع العلیم، وہی ہے سب کو سننے والا جاننے والا۔ وہی اريد ان يخدعوا کا، اور اگر وہ چاہیں گے آپ کو دھوکہ دینا، صلح کے نام پر کوئی دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، فإن حسبك الله، تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اگر وہ بدنیت ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ لے گا۔ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، اے نبی وہی ہے کہ جس نے آپ کی تائید کی ہے، آپ کو قوت دی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے۔ یہ مٹھی بھر اہل ایمان ہی جو ہیں، یہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہیں، اللہ کی مدد اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ گفٹ دیا ہے کہ یہ اہل ایمان ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں آپ کا پسینہ بہتا ہے وہاں خون بہانے کے لیے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے، محبت ڈال دی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ بھی ہے زمین میں، سب کچھ لٹا دیتے اس پر، تب بھی آپ ان کے درمیان الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ولكن الله الف بینهم، لیکن یہ تو اللہ ہے کہ جس نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت پیدا کی ہے، اور جو سینکڑوں سالوں سے دشمنیاں چلی آ رہی تھیں اوس اور خزرج کی، وہ بھی ختم کر کے ان کے اندر الفت اور مودت پیدا کر۔ یہ اسلام کی برکت سے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے ساتھی اہل ایمان ہیں بس وہی کافی ہیں آپ کے لیے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہے، اور مزید آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھی بھی دے دی۔ یا ایھا النبی یحرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مسلمانوں کو، اہل ایمان کو قتال پر ابھاریے، انہیں شوق دلائیے، ترغیب دیجیے انہیں کہ نکلے جہاد کے لیے، قتال کے لیے۔ لفظ قتال آخری ہے، یعنی جنگ باقاعدہ مسلح تصادم۔ ان یکم منکم عشرون صابرون، اگر تم میں ہوں گے 20 افراد ثابت قدم، یغلبو 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ، اور اگر تم میں ہوئے 100 افراد، یغلبو 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، 1000 کافروں پر۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ، یہ کافر جو ہیں، وہ سمجھ نہیں رکھتے، انہیں فہم حاصل نہیں ہے۔ یعنی جب غلبہ و اقامت دین کے لیے آپ اللہ کے زبردی پر، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اور کسی ملک کے اوپر اٹیک کرنا ہے، کوئی جنگی کاروائی کرنی ہے، تو یہ آپ حساب رکھ لیں کہ 1 in 10، اگر آپ کے پاس 20 ہیں تو وہ 200 کا مقابلہ کر سکتے ہیں، سامنے جو ہے دشمن 200 کا ہو، اگر 100 ہیں تو وہ 1000 کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ یہ ہے جو اس پہلے ابتداءً یہ ریشو جو ہے بتائی گئی، کہ جنگ کے حوالے سے جب آپ کو اقدامی جنگ کرنی ہو تو پھر اس ریشو کو محفوظ رکھے۔ الان خفف اللہ عنکم، اور اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذمہ داری ہلکی کر دی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آیت نازل ہوئی ہے۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ نے جانا کہ تمہارے اندر ہے کچھ کمزوری بھی ہے، اب سب اتنے پختہ اور استقامت والے لوگ نہیں ہیں، کچھ کچے پکے بھی داخل ہو گئے ہیں۔ فَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ، تو اب اگر ہوں تم میں سے 100 افراد ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا 200، وہ 200 پر غالب آئیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے ہوں 1000 تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے، اب یہ ریشو چینج ہو گئی۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے گا، یہ اصل میں کیا ہے، جب آپ دوسرے پر اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اپنی جو بھی قوت ہے اور دوسرے کی قوت ہے اس کو ایک کمپیئر کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اب حالات سازگار ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر اقدام کریں اور انہیں شکست دے کر اور یہاں پر اللہ کا دین غالب کریں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جدوجہد اقدامی ہے، آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد کفار کے اوپر خود جارحانہ انداز سے آگے بڑھ کر جو ہے ان کے قافلوں کے پیچھے تعاقب کیا، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوئی، اور 8 مہمیں غزوہ بدر سے پہلے ہیں۔ لیکن اگر ایک اسلامی حکومت کے اوپر کوئی باہر سے کوئی قوت آ کے حملہ آور ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا آپس کا توازن کیا ہے، پھر ہر شخص کے اوپر جہاد فی سبیل اللہ فرض ہو جاتا ہے اسلامی حکومت کو بچانے کے لیے۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کو الگ رکھیں۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کے یہ شایان نشان نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے رکھے قیدیوں کو، قیدی بنا لے، حتی یسکن فی الارض، جب تک کہ وہ خوب خوریزی نہ کر لے زمین میں، یعنی کفر کی قوت کو اچھی طرح جب تک کچل نہ دیا جائے، قیدی بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الاخرہ، اللہ تو آخرت ہی چاہتا ہے، اس کی نگاہ تو آخرت پر ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ یہ جو 70 قیدی بنائے گئے تھے ان کے حوالے سے اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس پہ مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان 70 کو سب کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ کفر کی قوت کو اب کچلنا چاہیے تاکہ یہ آئندہ دوبارہ جو ہے وہ نہ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو کچھ لے کر چھوڑ دیا جائے، کچھ ہرجانہ ان سے لے لیا جائے اور پھر ان کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، یا ان سے کوئی خدمت لے لی جائے، ان میں سے جو پڑھے لکھے ہوں وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، یہ معاوضہ ہو جائے گا، اور پھر ان کو چھوڑ دیں، نرم معاملہ کیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت میں بہت نرمی تھی، تو آپ نے اسی رائے کو اختیار کیا، اور چنانچہ ان میں سے بہت سو کو رہا کیا گیا، لیکن ان سے لے لیا ہر جانا جو بھی تھا، طے ہو گیا وہ سب معاملات۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک کفر کی قوت کو کچل نہ دیا جائے اس وقت قیدی بنانا مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ ان میں سے بہت سے تھے جو اگلی دفعہ غزوہ احد میں بھی آ گئے، تو لیکن بہرحال ساتھ ہی اس پر اللہ نے کچھ گرفت بھی فرمائی ہے، پھر معافی کا بھی اعلان کر دیا۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا اللہ، طے نہ کر چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ آپ نے ان سے حاصل کیا ہے، جو فدیہ لیا ہے، جو ہرجانہ لیا ہے، تو اس پر اے مسلمانوں تمہیں بڑا عذاب، اللہ کی طرف سے بڑی سزا مل جاتی۔ لیکن بات پہلے طے ہو چکی تھی، اور یہ بات جو ہے وہ سورہ محمد کے اندر بھی آیت آ چکی ہے کہ ایک موقع پر قیدیوں کو قیدی بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اچھی طرح قوت کچلنے کے بعد، اور ابھی یہ اجتہادی معاملہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا موقع تھا، چنانچہ آپ نے یہ رائے جو ہے وہ قائم کی اور اس کو بہتر سمجھا۔ اجتہادی غلطی جو ہے اس پر پکڑ نہیں ہے، کہ ایک انسان اپنے طور پر پوری کوشش کرتا ہے صحیح رائے تک پہنچنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے، ہم کسی اور رائے پر پہنچ رہے ہیں، اس پر پکڑ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں طے ہے۔ تو بہرحال فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، تو کھاؤ جو تمہیں غنیمت میں ملا ہے، اس کو اب پاک حلال طیب سمجھ کے کھاؤ، اس سے استفادہ کرو۔ واتقوا اللہ، ہاں اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى،
اے نبی کہہ دیجئے کہ جو آپ کے قبضے میں قیدی ہیں ان کو یہ سنا دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کچھ نیکی پائے گا، کچھ خیر دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو وہ تمہیں اور بہتر خیر عطا کر دے گا اس سے کہ جو تم سے وصول کیا گیا ہے، جو ہرجانہ وصول کیا گیا ہے، جو ہم نے فدیہ لیا ہے، اس سے بھی بہتر دے دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ آپ سے بدعہدی کرنا چاہیں گے، یعنی سب نے وعدہ تو کیا تھا کہ ہم دوبارہ مسلمانوں کے خلاف کبھی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، کر تو گئے وعدہ، لیکن بعد میں جا کے کیا کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے اس میں بدعہدی کی، خیانت کی، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو یہ پہلے بھی اللہ سے خیانت کرتے رہے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے ان کو پکڑوا دیا، ایک مرتبہ پکڑوایا ہے اللہ نے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، سب کچھ لگایا اللہ کی راہ میں. والذین آووا ونصروا، یعنی ابھی جن کا ذکر ہو رہا تھا وہ مہاجرین ہیں، ایمان لائے اور ہجرت کر کے اب مدینہ پہنچے ہیں اور جہاد و قتال کے لیے سرگرم عمل ہیں. اب دوسرا طبقہ کون سا ہے وہاں پر؟ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو پناہ دی ہے، ان مسلمانوں کو جو مکے سے آئے تھے اور ان کی مدد کی ہے. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ کون ہے؟ انصار مدینہ، یہ پہلے سے ایمان لا چکے تھے اور انہوں نے کس طریقے سے مدد کی ہے اور ویلکم کہا ان کو، کہ جو مہاجر بے سر و سامان پہنچ گئے تھے، ان کو ہر طریقے سے انہوں نے تعاون دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدح فرما رہے ہیں، تعریف فرما رہے ہیں. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ولی ہیں، ایک دوسرے کے کچھ پناہ ہیں، مددگار ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ابھی تک مکہ ہی میں ہیں. ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارا ان سے کوئی رشتہ ولایت نہیں ہے. سب کو حکم تھا کہ ہجرت کر کے پہنچیں، جو ابھی تک نہیں آئے تو انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا تمہارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ دوستی کا نہیں ہونا چاہیے. حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد چاہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو پھر تم پر لازم ہوگا ان کی مدد کرنا. یعنی وہ اگر مجبور ہیں وہاں پر اور نکل نہیں سکتے اور ان کے نرغے میں ہیں اور وہ مدد کے لیے تمہیں بلائیں، تو پھر تمہیں مدد کرنا ہوگی. إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ ان کا تعلق کسی ایسی قوم یا قبیلے سے ہو جس کے اور تمہارے مابین درمیان کوئی عہد اور قول و قرار ہو چکا ہے. یہ ہجرت کا حکم جو ہے وہ صرف مکے والوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ صحرا کے اندر بھی، دیہات کے اندر بھی، جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے، سب کو حکم تھا کہ وہ وہاں سے اپنا گھر چھوڑے، پہنچے مدینہ. اس لیے کہ اب جو یہ جد و جہد تھی غلبہ اور اقامت دین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو انقلابی جد و جہد تھی کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا، اب وہ اس فیز میں آ چکی تھی کہ سب مل کر جمع ہوں اور کفر کی قوت کا مقابلہ کریں اور کفر کو شکست سے دوچار کر کے اور پھر اللہ کے دین کو اس کی زمین پر قائم کریں، لہذا ہجرت فرض کر دی گئی تھی. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور یہ جو کفر کافر ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ساتھی ہیں. الا تفعلوه تكن فتنه في الارض، اور اگر ان کے مقابلے میں تم مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے تو پھر تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا. وہ فساد ان کبیر، اور بڑی خرابی ہوگی. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے ان کو مدد دی ہے، ان کو پناہ دی ہے، ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، یعنی یہ مہاجر اور انصار. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے پکے مومن. لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور بہت باعزت رزق ہے. اس سورت کے آغاز میں بھی اولئک هم المؤمنون حقا، وہ کون لوگ وہاں پر؟ جن کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، باطنی کیفیت تھی جس کا ذکر تھا، اور دین کے ساتھ عملی تعلق، نماز، زکوٰۃ، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یہ ایک رخ ہے ایک بندہ مومن کی تصویر کا، باطنی رخ تعلق با اللہ. ایک خارجی رخ ہے، وہ ہے ہجرت، میدان عمل میں نکلنا، جہاد، قتال. یہ دونوں کو جمع کریں تو بندہ مومن کی تصویر مکمل ہوتی ہے، اور یہ ہیں سچے اور پکے مومن، اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. لهم مغفرۃ ورزق کریم. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم. اور وہ لوگ کے جو بعد میں ایمان لائے ہجرت کے بعد، اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو یہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں، یہ بھی اس تعریف کے اندر آتے ہیں کہ یہ سچے پکے مومن ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اور جو رحمی رشتے والے ہیں، جن کی آپس میں رشتے داری ہے، خونی رشتے داری کا تعلق ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی شریعت میں. یہاں اصل میں مدینہ میں ایک سوال پیدا ہو گیا تھا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اور مہاجرین کی جو مواخات کرائی تھی، بھائی بھائی بنا دیا، تو کیا اس میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس نسبت سے جو بھائی بنا ہے تو اس کو بھی وراثت منتقل ہوگی، وراثت میں وہ حصہ دار ہوگا؟ میں کہ نہیں، جو قانون ہے، شریعت ہے، اس میں وہ خونی رشتے جو ہیں، جو اصل رشتے ہیں، نسبی رشتے، انہی کا لحاظ رکھا جائے گا. ہاں، اپنے ان بھائیوں کے ساتھ تم اور حسن سلوک کر سکتے ہو، ان کے ساتھ اور تعاون کر سکتے ہو، ان کے احسانات کا بدلہ کسی اور شکل میں دے سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ شریعت میں جو وراثت ہے وہ اس میں وہ حصہ دار نہیں، وہاں پر نسبی تعلق جو ہے وہی اسی کا لحاظ ہوتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والے ہیں. اس کے بعد سورۃ توبہ ہے، اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. سورہ انفال اور توبہ کے حوالے سے میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو پہلا باقاعدہ معرکہ ہے، جو غزوہ ہے، وہ غزوہ بدر ہے، اور آپ کی حیات طیبہ کا آخری معرکہ، جزیرہ نما عرب کی حد تک آخری معرکہ، غزوہ حنین ہے، سن 9 ہجری میں. اور اس کے بعد پھر ایک آپ کا جو ہے، آپ نے سفر کیا تبوک کا، رومن امپائر کے خلاف آپ نے اقدام کیا تھا، اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ وہ معلوم ہوا تھا کہ وہ جنگی تیاری کر رہے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو آپ نے آگے بڑھ کر فوج کشی کی اور تبوک تک جا کر پہنچے. وہ آپ کی حیات طیبہ کا آخری معرکہ، آخری غزوہ ہے. تو یہ جو آخری غزوات ہیں جو سن 9 میں ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ سورۃ توبہ میں ہے، اور اس کا بڑا حصہ اس سورت کا جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا. دین غالب ہو گیا، دین تب غالب ہوا جب مکہ فتح ہوا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب جو کیپٹل تھا ام القریٰ، اب اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، اور یہ انڈیکیشن تھی کہ اب جزیرہ نما عرب کی حد تک غالب قوت مسلمانوں کی ہے. بعد میں پھر کچھ اور قبائل جنہوں نے اسلام کی بالادستی کو قبول نہیں کیا تھا، کہ ان کے ساتھ ایک جنگ اور ہوئی ہے، وہ غزوہ حنین کے نام سے، اس کا ذکر بھی آئے گا اسی سورۃ توبہ میں. لیکن غلبہ دین جزیرہ نما عرب کی حد تک، وہ فتح مکہ کے بعد. چنانچہ اسی موقع پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. فتح مکہ کے بعد سن 8 میں مکہ فتح ہوا، اور سن 9 میں یہ آیات نازل ہوئی کہ جو سابقہ معاہدے کیے گئے تھے مشرکین کے ساتھ، ان میں صلح حدیبیہ بھی تھی، ان میں اور بھی بہت سے قبیلوں کے ساتھ وقتی معاہدے تھے، کوئی وقتی تھے، کوئی بغیر وقت تعین کے ساتھ تھے، کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، ہم تمہارے دشمنوں کے ساتھ ہو کر نہیں آئیں گے، یہ سارے معاملات وہاں چلتے رہے. تو اعلان کر دیا گیا کہ اب سارے سابق معاہدات ختم. پڑھیے اس کو، براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہ سن 9 ہجری میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. اعلان براءت ہے اللہ اور رسول کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کہ جن سے، اے مسلمانوں، تم نے جن مشرکین سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے، اب ان سے اعلان براءت ہے. صاف جواب، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر،
تو چلو پھر وہ اس ملک کے اندر ہیں، تو اسی ملک کے باشندے، یہ سارے قبیلے جن سے معاہدے کیے ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کس سے ہوئی ہے؟ مشرکین عرب سے، مکے والوں سے، تو اب اس ملک کے اندر چلو پھرو چار مہینے تک، اربعۃ اشہر، وعلموا انکم غیر معجز اللہ، اور جان لو کہ تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، اللہ کے قابو سے نہیں نکل سکتے، وان اللہ مخزی الکافرین، اور اللہ رسوا کر کے رہے گا، ذلیل کر کے رہے گا کافروں کو. واذان من اللہ ورسوله الى الناس یوم الحج الاکبر، اور یہ سنا دینا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ اعلان پروکلمیشن ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الى الناس یوم الحج الاکبر، اس کو سنا دیا جائے کب؟ یوم حج اکبر، حج اکبر کے دن تمام لوگوں تک یہ بات پہنچا دی جائے. حج اکبر جو ہے ہمارے ہاں ایک غلط العام بات مشہور ہے کہ جمعے کا حج ہو تو حج اکبر ہے، جو حج اصغر وہاں کہتے تھے عمرے کو، اور حج اکبر حج کو جو باقاعدہ، اس کے اندر جمعے کی تخصیص لازم نہیں. تو اب حج کے موقع پر، سن 9 کے حج کے موقع پر یہ آیات سنا دی جائیں، اس لیے کہ تمام قبائل عرب سے لوگ پہنچتے ہیں حج کے لیے، آتے تھے اس وقت بھی آتے تھے، اسی لیے تو اشہر حرم سے چار مہینے حرمت والے، کس لیے؟ کہ ان میں حج کا سفر کرنا ہوتا ہے، عمرے کے لیے آنا ہوتا ہے، اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے، کوئی قتل و غارت نہ کرے، یہ روایات تو چلی آ رہی. تو تمام عرب کے قبائل کے نمائندے وہاں آتے تھے، وہاں سنا دیا جائے کہ سابقہ معاہدے ختم، اعلان کر دو، اب جزیرہ نمایاں عرب پر اسلام ہی غالب قوت ہے، یہ سارے معاہدے انٹرم تھے. پھر پہلے ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بری ہیں، اعلان برات کرتے ہیں، اعلان بیزاری کرتے ہیں تمام مشرکین سے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو یعنی ایمان لے آؤ تو یہ تمہارے لیے بھلا خیر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نہ مانو گے، فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، تھکا نہیں سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی بشارت سنا دیجئے ان کافروں کو ایک دردناک سزا کی، عذاب. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان مشرکین سے کہ جن کے ساتھ تم نے کوئی معاہدہ کر رکھا تھا، ثم لم ينقصوكم شيئا، اور پھر انہوں نے اس میں کوئی بھی خیانت نہیں کی، کسی قسم کا گھٹایا نہیں معاملہ، ولم يظاهروا عليكم احدا، اور تمہارے خلاف تمہارے کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی انہوں نے، یعنی پوری طرح قائم رہے اس معاہدے پر. فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، تو ان کے ساتھ پورا کرو ان کے ساتھ کیا ہوا عہد وقت مقرر تک، یعنی جتنے عرصے تک کے لیے معاہدہ ہوا تھا، اگر اس میں کچھ وقت باقی ہے، سال دو سال، تو ان کے ساتھ وہ میعاد پوری کرنی ہوگی. سب کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے معاہدہ ہو اور اس کے ساتھ ٹائم بھی فکس ہو، جن کے ساتھ ٹائم فکس ہے اور انہوں نے ابھی تک اس معاہدے کے اندر کوئی خلاف ورزی نہیں کی، کوئی بے وصولی نہیں کی، تو اس کو آنر کرو وہاں تک. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ لوگ کہ جو احتیاط کرنے والے ہیں، جو عہد شکنی سے بچنے والے ہیں، یہاں متقین اس معنی میں ہے جنہوں نے عہد کو توڑا نہیں. فإذا انسلخت اشہر الحرم، اور جب گزر جائیں یہ مہینے حرمت والے، پہلے آگے آ گیا تھا کہ چار مہینے چل پھر لو، چار مہینے کی مہلت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب آگے آ رہا ہے. اور یہ اشہر الحرم جب ختم ہو جائیں گے، یہ آیات نازل ہوئی ہیں، سنائی گئی ہیں حج کے وقت، اور حج کے بعد جو ہے وہ ذوالحجہ کے اندر حج ہے، اور محرم اس کے ساتھ ہے، حرمت والا مہینہ. جب یہ محرم ختم ہو جائے گا، فَإِذَا انسلخ الاشہر الحرم، جب گزر جائیں یہ حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور پکڑو انہیں اور ان کا گھیراؤ کرو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر جگہ تاک میں بیٹھو ان کو پکڑنے کے لیے. یہ ہے جو حکم آیا کہ اب ان کے لیے کوئی مزید مہلت نہیں ہے، جہاں پائیں گے قتل کر دیے جائیں گے. اور ایک ہی رستہ ان کے لیے، یا تو ایمان لے آئیں یا اس سرزمین سے نکل جائیں، اب وہ یہاں پر نہیں رہ سکتے. مشرکین عرب کے لیے یہ قانون ہے.
اور یہ قانون اصل میں جو اللہ کا قانون پہلے چلا آ رہا تھا رسولوں کے بعد میں اسی کا تسلسل ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتا ہے وہ قوم اگر رسول کی تکذیب کر دے تو اس کو دنیا میں ہی عذاب استیصال اللہ تعالیٰ اس پر لاگو کر دیتا ہے. اس لیے پچھلی قوموں کا ہم نے درسے ذکر پڑھا ہے سورت آراف میں کہ ساری قوموں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے اللہ کے رسول کو مانا نہیں اور ان آسمانی وحی پر ایمان نہیں لائے, تکذیب کرتے رہے, جھٹلاتے رہے, تو اس قوم کی پھر جڑ کاٹ دی گئی. اس لیے کہ رسول کے آنے سے اتمام حجت آخری درجے میں ہو جاتا, پھر اللہ تعالیٰ انہیں نہیں معاف کرتا. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے آخری رسول ہیں, کامل رسول ہیں, اور آپ کی قوم میں سے جو ایمان نہیں لایا اس کو تو معاف نہیں کیا جائے گا, وہ یا تو ملک چھوڑے یا اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ اصل میں اصول وہی ہے جو اب اپلائی اس انداز سے ہو رہا ہے, جبکہ دوسروں کے لیے نہیں تھا. جزیرہ نما عرب میں رہنے والے جو ہیں یہودی یا نصرانی غیر عرب, ان کے لیے یہ نہیں تھا, ان کے لیے آگے اصول آ رہا ہے, وہ رہ سکتے ہیں اسلامی ریاست میں, انہیں قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن مشرکین کے لیے یہ قانون, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, تو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, تو ان کا رستہ چھوڑ دو, اب تم انہیں مسلمان مان سکتے ہو. لیکن ذرا غور کیا آپ نے, توبہ کر کے ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں تب انہیں مسلمان سمجھا جائے گا. یہ کم سے کم شرائط ہیں مسلمان سمجھے جانے کی حقیقت کے اعتبار سے. صرف زبان سے کلمہ پڑھ دینا نہیں ہے کافی. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اور اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے, فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے کوئی مہلت دیں, میں دین کو سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ کے اس جو بھی مذہب و دین ہے اس کے لیے مجھے موقع دیجئے, تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کو آپ موقع دیں. حتی یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن دے, بات اس تک پہنچ جائے. ثم ابلغہ مأمنہ, اور پھر اسے پہنچا دیا جائے اس کی امن کی جگہ تک. یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو بلایا تھا کہ ہاں تین دن کی مہلت ہے, اس کو ساری بات بتا دی اور ابھی فیصلہ کرو ورنہ تمہاری گردن اتار دیتے ہیں. نہیں, اس کو ساری بات سمجھا کے موقع دے کہ وہ گھر جا کر فیصلہ کرے, اپنی امن کی جگہ پر پہنچ کر خود آزاد مرضی سے فیصلہ کرے کہ اس نے اسلام قبول کرنا ہے یا اس ملک سے باہر نکل جانا ہے یا پھر وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, اور یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں, واقف نہیں ہیں, علم نہیں رکھتے. اس کے بعد کے دو رکوع جو ہیں, یہ تو میں نے عرض کیا, یہ سورہ توبہ کا یہ پہلا رکوع یہ سن 9 میں نازل ہوا ہے, اور اس وقت فتح مکہ بھی ہو چکی تھی اور غزوہ حنین بھی ہو چکا ہے. لیکن آگے جو دو رکوع ہیں اس کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے کی ہیں, صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں, جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر اقدام کا فیصلہ تو کر چکے تھے. جب صلح ٹوٹ گئی, سن 6 میں جو ہے وہ صلح ہوئی تھی, 10 سال کا نو وار پیکٹ تھا مشرکین عرب کے ساتھ, مشرکین مکہ سرداران قریش کے ساتھ. لیکن سن 8 میں انہوں نے صلح کی شرائط میں سے ایک شرط کی خلاف ورزی کی, جس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب ختم ہے معاہدہ, تم نے خلاف ورزی کی. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو رینیو کر دیں, لیکن پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات تسلیم نہیں کی, صلح کو دوبارہ جو ہے اس کو رینیو نہیں کیا. اور پھر آپ نے خفیہ طور پر تیاری شروع کی ہے تاکہ اب اللہ کی سرزمین پر اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کے لیے جو آخری مرحلہ تھا وہاں پر, کہ بیت اللہ پر اسلام کا تسلط ہو اور وہاں سے بتوں کو نکالا جائے, بیت اللہ کو پاک کیا جائے اس شرک سے جو بدترین شرک وہاں پر ہو رہا تھا, اور اس طریقے سے جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کو غالب کیا جائے, اس میں آپ دیر نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یہ جب تیاری ہو رہی ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی, اور کچھ لوگ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے جن کے رشتہ دار وہاں تھے مکے کے اندر, کہ مکے پر جو ہے حملہ مسلمان کریں, تو اس میں ان کو کچھ ہیزیٹیشن تھی. کچھ یہ سارا پس منظر ہے جس میں آیات آ رہی ہیں, اب آپ پڑھیں گے تو بات واضح ہوگی. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ, کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد, کوئی معاہدہ اللہ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک, الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، سوائے اس کے کہ جن سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، یعنی صلح حدیبیہ وہ جو ہوئی تھی وہ تو ایک عہد ہے، عہد نامہ طے ہوا لکھا گیا، اس کا تو اس کو تو آنر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور مشرکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں. فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، وہ اس معاہدے کی پابندی کرتے رہیں، تو تم بھی سیدھے رہو، تم بھی معاہدے کی پابندی کرو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور جو وعدہ کیا ہو اس کو پورا کرنے والے کو پسند کرتا ہے. لیکن ہوا کیا تھا، مشرکین نے اس وعدے کی خلاف ورزی خود کی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیک آؤٹ کر گئے، معاہدہ ختم. کیف وان یظہروا علیکم، کیوں کر صلح باقی رہ سکتی ہے، اور حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا لیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ تو لحاظ نہیں کریں گے تمہارے معاملے میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا، اگر ان کو موقع ملے وہ تو نہیں چھوڑیں گے تمہیں. یردونکم بافواہہم، وہ تمہیں راضی کرتے ہیں، مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے منہ کی باتوں سے. وتابا قلوبہم، حالانکہ ان کے دل انکاری ہیں، اندر کچھ اور ہے. واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر بد عہد ہیں، عہد کو توڑنے والے، جھوٹ بولنے والے ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کے احکامات کو بیچ ڈالا تھوڑی سی قیمت کے عوض، یعنی اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لائے اور تھوڑا سا دنیاوی فائدہ جو ہے وہ اس کو پریفرنس دی ہے، اس کو ترجیح دی ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، اور یہ تو روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں. آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یعنی مسلمانوں کے دل میں کوئی سافٹ کارنر اگر ہے کہ ان کے اوپر کوئی جارحانہ اقدام نہ کیا جائے، وہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، تو اس کے حوالے سے ذہنوں کو صاف کیا جا رہا ہے. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ تو لحاظ نہیں کرتے کسی مسلمان کا، نہ تو کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد معاہدے کا، وہ کسی معاملے میں آپ تمہارے ساتھ کوئی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. واولئک هم المعتدون، اور وہی ہیں کہ جو زیادتی پر ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کریں یعنی ایمان لے آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور پھر نماز بھی قائم کریں اور زکات بھی ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب ان کی مسلمانی جو ہے اللہ کو قبول ہے اور وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. وَنُفَسِّرُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم خوب وضاحت سے بیان کرتے ہیں اپنے احکامات کو ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں. وَإِنَّ كَسُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو عہد کرنے کے بعد جیسے کہ انہوں نے توڑ دیا، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور وہ عیب لگائیں تمہارے دین میں، یہ تو ان کا کام ہی ہے صبح شام. فقاتلوا ائمت الكفر، تو اے مسلمانوں جنگ کرو ان کفر کے سرداروں کے ساتھ، یہ ائمت الکفر امام ہیں کفر کے، اس لیے کہ پورے جزیرہ نما عرب میں مذہبی سیادت بھی ان کے ہاتھ میں تھی، سرداران قریش، اس لیے کہ خانہ کعبہ میں تمام جو بھی قبائل تھے ان کے بت رکھے ہوئے تھے، اور اس کے کسٹوڈین قریش تھے، قریش مکہ تھے. یہ ائمت الکفر ہیں، یہ کفر کے امام ہیں، سرگنے سب سے بڑے یہ ہیں، لہذا ان کے خلاف جنگ کرو کفر کی قوت کو توڑنے کے لیے. انہم لا ایمان لہم، ان کے کسی قول و قرار اور کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس پہ کوئی وزن نہیں ہے. لعلہم ینتہون، اب تم ان کے خلاف تلوار لے کے نکلو گے تب یہ باز آئیں گے. الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانہم، کیا ہوا تمہیں کہ تم جنگ نہیں کرتے ان سے کہ جو تمہاری تم سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں، اپنی قسموں کو توڑ رہے ہیں. وہمو باخراج الرسول، اور انہوں نے تو پوری کوشش کی تھی، ارادہ کیا تھا رسول کو باہر نکالنے کا. وہم بدؤکم اول مرہ، اور جنگ چھیڑنے میں انہوں نے ہی پہل کی ہے اور معاہدہ بھی انہوں نے توڑا ہے پہلے. اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، تو اے مسلمانوں اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ تم اس سے خوف کھاؤ اور اس سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو. ان کو تم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج کیا جائے. قاتلوہم، ان سے جنگ کرو. یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں سزا دے گا. ویخزہم، اور ان کو ذلیل و خوار کرے گا. وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ اور تمہیں ان پر غالب کرے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور اہل ایمان کے ایک گروہ کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا، وہ جن پر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہے تھے، جو اندر سے شدید ان کے خلاف ایک نفرت رکھتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ ان کے ساتھ کیا تھا مشرکین نے اور سرداران قریش نے، ان کے دلوں کو ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا جب ان کے خلاف تم کاروائی کرو گے اور جب یہ ذلیل و خوار ہوں گے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور دور فرمائے گا ان کے دلوں کی جلن کو اور غم و غصے کو. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ہاں اور توبہ قبول فرما لے گا اللہ جس کی چاہے گا، توبہ کی توفیق دے گا جس کو چاہے گا. واللہ علیم حکیم اور اللہ سب کو جاننے والا ہے حکمت والا. ام حسبتم ان تترکوا کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ ایسے ہی چھوٹ جاؤ گے، صرف ایمان لائے کلمہ پڑھ دیا اور اس پر چھوٹ گئے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم اور ابھی تو اللہ نے ظاہر کیا ہی نہیں کہ کون ہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور سچے اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا بھیدی اور رازدار نہیں بنایا. کون ہیں جو سچے ہیں اس معاملے میں؟ واللہ خبیر بما تعملون اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ دوسرا رکو بھی ساتھ کیا اس کو پڑھ لیں. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ مشرکوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجد. یہ شرک کرنے والے 360 بت کہاں رکھے ہیں؟ جو دنیا میں پہلا مرکز توحید تھا، توحید کا سب سے بڑا مرکز ہے دنیا میں، اور وہاں 360 بت اور ہزارہ سال سے وہاں پر پڑے ہیں. تو ان مشرکوں کو حق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر اس حال میں کہ وہ خود اپنے کفر پر گواہ ہیں. اولئک حبطت اعمالہم ان کے تمام محنتیں اور کوئی نیکیاں اگر تھی تو ضائع گئیں. ان نیکیوں کا ذکر آگے آ جائے گا. وفی النار ہم خالدون اور یہ آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا حق تو انہی کا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ نماز قائم رکھتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں. ولم یخش الا اللہ اور جو نہ ڈرتے ہوں کسی سے سوائے اللہ کے. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین تو امید ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت والوں میں سے ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا اور آخری منزل تک پہنچا دے گا. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله یہ ان کی نیکیوں کا اب ذکر ہو رہا ہے کہ کیا تم نے ٹھہرایا ہے حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کا بسانا. دو کام وہ کرتے تھے نا مشرکین، وہ تو کرتے رہے، اندر بت پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ حاجیوں کی خدمت بہرحال وہ کرتے تھے. ان کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، پانی پلاتے تھے. وہاں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، پانی پلا رہے ہیں، وہ زمزم کے کنویں سے نکال رہے ہیں. تو حاجیوں کی خدمت کرنا اور مسجد حرام بیت اللہ اس کو آباد رکھنا کسی نہ کسی شکل میں، وہ سمجھتے تھے یہ ہماری بہت بڑی نیکی ہے. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے ان کا یہ جو عمل ہے حاجیوں کو پلانا، پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا، اس کو تم نے برابر کر لیا اس کے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. وہ شخص کے جو ایمان لائے اور جو یوم آخر پر اللہ پر اور جہاد کرے اللہ کے راستے میں. لا یستوون عند اللہ اللہ کے ہاں تو یہ برابر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جہاد کیا اللہ کے راہ میں، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی، اعظم درجۃ عند اللہ ان کا درجہ تو بہت بڑا ہے اللہ کے ہاں. واولئک هم الفائزون اور وہی ہوں گے جو کامیابی کی منزل تک پہنچیں گے. یبشرہم ربہم برحمت من ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی جانب سے، رحمت کی، خاص اپنی جانب سے ان کو رحمت عطا کرے گا. ورضوان اور انہیں اللہ کی رضا کا مقام حاصل ہوگا. وجنات لہم فیہا نعیم مقیم اور ان باغات کی خوشخبری دیتا ہے کہ جن میں ان کے لیے نعمتیں ہیں ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ قائم رہنے والی. خالدین فیہا ابدا اور وہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے. ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر عظیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء،
اہل ایمان اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ، اپنا ساتھی مت سمجھو.
ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں.
تمہارے رشتہ دار ہیں مکہ میں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ تمہارے بھائی جو مکہ میں ہیں اور تمہارے باپ دادا اور چچا اور ماموں اور پھوپھا اور خالو سارے جو بھی ہیں،
وہ اگر ایمان کی بجائے کفر کو ترجیح دے رہے ہیں تو پھر تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں.
یہ خونی تعلق بعد میں ہے، پہلے تعلق ایمان کا.
تو ان کو دوست مت بناؤ، انہیں رازدان مت بناؤ، ان کے ساتھ جو ہے تمہارا کوئی رشتہ جو ہے اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے ولایت کا.
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان کی رفاقت اختیار کرے گا،
ان سے دوستی اور ان سے محبت رکھے گا،
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ہیں اللہ کی نگاہ میں جو ظالم ہیں، بے انصاف.
اس لیے کہ اب وہ آخری مرحلہ آ گیا ہے، غلبہ اور اقامت دین کا فائنل فیز.
اب اس کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ نہیں ہوگا،
حزب اللہ اور حزب الشیطان بالکل واضح ہوگا.
جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بس سر وقف نکل آیا وہ حزب اللہ ہے،
اور جو دوسری طرف کھڑا ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے سے روکنے والوں میں کھڑا ہے وہ حزب الشیطان ہے، چاہے تمہارا بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، کچھ ہے،
اور اس کے لیے کوئی ہمدردی تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے ایمان کا تقاضا.
اب اگلی آیت سنیے، آخری آیت ہے اس رکوع کی اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا اس کے اندر رہنمائی کا سامان ہے. ایک میزان دے دی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اس پر ناپو کہ کہاں کھڑے ہو.
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم،
اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے باپ اور باپ کے اندر باپ کے ساتھ چچا اور دادا اور نانا سب شامل ہیں، اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں،
وہ عشیرتکم، اور تمہارے بقیہ رشتہ دار برادری کے لوگ،
وہ اموال ان طرف تموہا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں بڑی محنت سے، وہ
تجارت ان تخشون کسادہا،
اور وہ تجارت کے جس کے مندہ ہونے کا، جس کے بیٹھ جانے کا کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے،
وہ مساکن ترغونہا،
اور وہ گھر، وہ حویلیاں، وہ تمہارے مسکن جو تمہیں بہت محبوب ہیں،
احب الیکم من اللہ ورسولہ،
اگر یہ ساری چیزیں زیادہ تمہیں پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے.
یعنی ایک میزان سامنے رکھ لو، ایک پلڑے میں یہ آٹھ محبتیں ہیں،
باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں اور سارے رشتہ دار،
اور اسی پلڑے میں تین محبتیں اور ڈال دو،
اور وہ کیا ہیں؟
یہ جو تمہاری تجارت ہے جس کے تم مندہ ہونے کا اندیشہ ہے، اور جو مال و دولت تم نے اکٹھا کیا ہے،
اور تمہارے گھر وہ جو تعمیر کیے ہیں بڑے چاؤ سے، شوق سے،
یہ سب کے سب اس ایک پلڑے میں ڈالو،
اور دوسرے پلڑے میں ڈالو اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، پھر دیکھو کہ کون سا پلڑا جھک رہا ہے.
اگر یہ دنیاوی تعلقات اور مال و اسباب والا پلڑا جھک گیا تو ایمان کے اس ٹیسٹ میں ناکام.
ہاں اگر وہ پلڑا اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ وہ پلڑا جھک گیا تو پھر مبارکباد ہے.
یہ ہے بڑا واضح ہمارے لیے ایک معیار، ایک کسوٹی.
یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں اس کے لیے آٹھ چیزیں اکٹھی کی ہیں، اس کے اندر سارے تعلقات، عزیز داری، رشتہ داریاں بھی، اور مال و اسباب دنیاوی اور بزنس اور اپنے مکانات، سب کو اکٹھا کیا.
وہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے
کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند،
یہ سب ایک آٹھ، آٹھ کے آٹھ ایک بڑھ رہے ہیں.
بہرحال یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ،
اصل شہ تو اللہ کی محبت ہے. یہ سب ہمارے تخیلات کے بت ہیں جو ہم نے پالے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے کام آنے والے ہیں.
قیامت کے دن انہیں سے انسان جو ہے اعلان برات کرے گا.
بہرحال یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، اپنے آپ کو یہاں تول کے دیکھ لو کہاں ہو.
تو اگر وہ چیزیں، دنیاوی محبت کی چیزیں غالب آ گئیں، فرمایا فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، یعنی اللہ کے فیصلے کا، حتی یاتی اللہ بامری.
والد محترم رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ،
فتربصوا،
ان کا اپنا ایک انداز تھا.
تو وہ اس کو محاورتن یہ کہتے تھے پھر دفع ہو جاؤ، یعنی پھر اللہ کی نگاہ میں تمہارا کوئی مقام نہیں، پھر تم نے دین کو سمجھائی نہیں، ایمان کے تقاضے سمجھے ہی نہیں، اور یہاں بھی بیزاری کا اعلان ہے. فتربصوا، پھر جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. یہ بہت ہی بیزاری کا انداز ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں جو ایمان کا اصل معیار ہے اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.